بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. یہ جو حکم تھا کہ جتنے بھی بے شادی شدہ ہے ان سب کو شادی کراؤ، تو یہ جو امر آیت کریمہ میں آیا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ، تو اس امر کے بارے میں عام حالات کے اندر یہ سنت اور مستحب کے درجے کے اندر ہے. انسان بیوی کے نفقے کے اوپر قادر ہو، سکنا اور لباس کے اوپر قادر ہو، مہر پر قادر ہو تو اور اس کو خطرہ بھی نہ ہو تو مستحب سنت ہے. باقی اگر لڑکا یا لڑکی زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا ان کے لیے فرض اور واجب کے درجے کے اندر ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی بیوی کو مہر دینے کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے اور شادی کے بعد مکان روٹی کپڑا اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رکھے. اور عفت اور پاک دامنی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اجنبی عورتوں کے اختلاط سے اور لڑکوں کے اختلاط سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. جن چیزوں کی وجہ سے شہوت بھڑکتی ہو ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. ایسی غذائیں جو شہوت کو بھڑکانے والی ہو، ایسی غذائیں مثلا پاٹیا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. اسی طریقے سے ایسے مناظر جس کی وجہ سے شہوت بھڑکتی ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. اور وہ آدمی کثرت سے روزوں کا اہتمام کرے. خود حدیث میں آیا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو اپنے لیے روزوں کو نفل روزوں کو لازم کر لینا چاہیے، مسلسل نفل روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، روزوں کی کثرت یہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے، شہوت اس کی وجہ سے قابو کے اندر رہے گی. اور کب تک یہ آدمی اپنے آپ کو عفت میں رکھے؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انتظام ہو جائے نکاح اور نکاح کے اسباب کا، وہاں تک ہی اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے رہے، یعنی اس وقت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تب جا کر کے وہ آدمی نکاح کرے. بعض سلف حالات میں لکھا ہے نکاح کی تاکید کے بارے میں کہ اگر صبح کے اندر میری بیوی کا انتقال ہو جاوے اور مجھے پتہ ہے کہ آج دوپہر میں میری موت ہونے والی ہے، شام کو میری موت ہونے والی ہے، تو ابھی میں صبح سے شام تک بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا. اس لیے کہ نکاح کرنے کو فقد استکمل نصف الایمان قرار دیا گیا ہے، تو کہا میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے ایمان کی تکمیل کے بغیر جاؤں. اس لیے صبح بیوی مر گئی اور شام کو خود مرنا ہو تو بھی نکاح کر ہی لیں گے تاکہ ایمان کے کمال کے ساتھ جاوے. اب اس کے بعد مکاتب کے احکام کو بیان فرماتے ہیں. والذین یبتغون الکتاب, جو غلام اور باندی مکاتب بننا چاہے, یعنی وہ یوں کہے آقا کو یا آقا اس کو کہے کہ 2000 روپیے یا 2000 درہم تو مجھے دے دے, تھوڑے تھوڑے دن میں اتنے سکھ سوار دینا یا ایک ساتھ دے دینا, میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں, اس طرح معاملہ آقا اور غلام کے درمیان میں ہو اس کو عقد مکاتبت کہا جاتا ہے. والذین یبتغون الکتاب, جو تمہارے غلام اور باندی مکاتب بننا چاہتے ہیں تو ان کو مکاتب بنا دو. مکاتبو کو بعض حضرات نے وجوب پر محمول کیا ہے اور بعض حضرات نے استحباب پر محمول کیا ہے, اور استحباب والی رائے راجح ہے کہ ان کو مکاتب بنانا مستحب ہے, جبکہ تم کو ان غلام اور بانی کے اندر بھلائی نظر آوے. بھلائی کا کیا مطلب؟ کہ وہ بدلے کتابت کو کما کر کے ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو, جتنی رقم بدلے کتابت میں طے ہوئی وہ کمائے گا, محنت کرے گا اور محنت کر کے ادا کر دے گا. اسی طریقے سے وہ امانت دار بھی ہو, اس لیے کہ امانت دار نہیں ہوگا تو جتنا کمایا اتنا اڑا دیا, اس لیے امانت دار بھی ہو, حرفت جانتا ہو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ کما سکے. اسی طریقے سے دینداری اس کے اندر ہو, جس کے اندر اس طرح کے اوصاف ہو ایسے غلام کو مکاتب تم بنا دو. اور صاحب ہدایہ نے ان علمتم فیہم خیرا کا مطلب یہ لیا ہے کہ مکاتب جب آزاد ہو جائے گا بدلے کتابت چکا کر کے, تو مسلمانوں کے لیے کسی طرح کا فتنہ نہیں بنے گا, مسلمانوں کے لیے مستقبل کے اندر اس کی طرف سے کسی شرارت یا فتنے کا اندیشہ نہ ہوئے. اس لیے کہ اکثر غلام جو ہوتے تھے وہ دارالحرب کے گرفتار کر کے لائے ہوئے ہوتے تھے, ان کو مکاتب بنا کے آزاد کرنے کے بعد ان کی طرف سے مختلف فتنوں کے خطرات رہتے تھے کہ وہ جاسوس بن جائے گا حربیوں کا, یا یہ کہ جو ہے ان کی حمایت کے اندر یہاں رہ کر کام کرے گا, مسلمانوں کو ایزا رسانی کا کام کرے گا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ایران کا مجوسی تھا, تو اس طرح شرارت کے اگر خطرے ہو تو پھر اس کو مکاتب مت بناؤ. لیکن یہاں جو فرمایا ان علمتم فیہم خیرا, معلوم ہو کہ اگر غلام کے اندر کمانے کی صلاحیت نہ ہو تو بھی مکاتب تو اس کو بنا سکتے ہیں, یہ کوئی شرط لازمی نہیں ہے. وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور تم ان غلاموں کو اس مال میں سے دو جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے, یعنی مخاطب غلاموں کو تم مال دو جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے. دیکھو کتنی بہترین ترغیب دی, من مال اللہ الذی آتاکم, تمہارا اپنا ذاتی تھوڑا ہی ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے تو دینے کا ہے, تو ان مکاتبوں کو دو. چنانچہ مکاتب کو دینے کی ایک شکل یہ ہے کہ بدلے کتابت کے اندر کمی کر دو. مثلا 5000 درہم طے ہوا تھا تو چند دنوں میں اس کو کہا کہ چل 1000 کم 4000 دینا تو آزاد. اسی طرح دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو تم کچھ صدقہ دو, ہدیہ دو, للہ رقم دو, زکوٰۃ کی رقم دو, اور اس کے ذریعے سے بدلے کتابت کے ادا کروانے میں تعاون کرو تاکہ جلدی جلدی اس کا بدلے کتابت ادا ہو جاوے. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, زمانے جاہلیت کے اندر آمدنی کا ایک ذریعہ یہ بھی تھا کہ باندیوں کو زنا کے لیے دوسروں کو دیتے تھے, اور زنا کے اوپر جو عقرہ آتا تھا, پیسے آتے تھے, لوگ اس کو کھاتے تھے. جس مالک کی ملکیت کے اندر متعدد باندیاں ہو تو اپنی باندیاں لوگوں کو دے دے اور زنا کے لیے اور اس کی اجرت طے کرے اور وہ اجرت سے اپنا گزران چلاوے کھاوے پیوے, اس پر یہ آیت کریمہ ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین, اس کی خود کی بیوی بھی زانیہ تھی اور اس کے پاس چھ باندیاں تھیں. وہ چھ باندیاں ان کو وہ زنا کے اوپر مجبور کرتا تھا, معاذہ, مسیکہ, امیمہ, عمرہ, اروا, قتیلہ, ان کو وہ زنا کے لیے مجبور کرتا تھا اور زنا کرانے سے آگے پیچھے کرے وہ ان کو مارتا پیٹتا بھی تھا عبداللہ بن ابی. تو اس میں سے مسیکہ اور امیمہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے, ہم زنا نہیں کروانا چاہتے پھر بھی وہ زبردستی ہم سے زنا کرواتا ہے اور مارتا ہے. اس پر باری تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, تم تمہاری باندیوں کو زنا کے اوپر مجبور مت کرو اگر وہ باندیاں پاک دامن رہنا چاہے تو. دیکھو اجبار کی ضرورت اسی وقت پیش آئے گی جبکہ باندیاں پاک دامن رہنا چاہے. اگر باندی پاک دامن نہیں رہنا چاہے تو آقا کے رہنے وہ فوراً تیار ہو جاوے. یہ ضرورت تب پڑے گی جب وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو آقا کہے کہ وہ زنا کروانے نہ جاوے, پھر آقا اس کو زبردستی بھیجے. تو لسب تغو, تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان اس کے ذریعے سے حاصل کرو. جو آدمی ان باندیوں کے اوپر زبردستی کرے گا تو کیا ہوگا, زنا کے اوپر اکراہ کرنا حرام. وہ باندی تو تمہارے ظلم زیادتی کی وجہ سے چلی گئی لیکن اکراہ کرنے والے کے اوپر اللہ کے یہاں سے سزا ہوگی, گناہ ہوگا. اور جو آدمی ان باندیوں کے اوپر زبردستی کرتا ہے تو ان پر جو زبردستی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان باندیوں کو معاف کر دیں گے, باندیوں پر رحم کریں گے اور خود اس اکراہ کرنے والے کو گناہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے سزا پائے گا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, پکی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھلی کھلی دلیلیں اتار دی, کھلی کھلی آیات اور احکام اتار دیے. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور عجیب خبریں, عجیب واقعات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر گئے, یعنی سابقہ امتوں کے واقعات. دیکھو اس صورت میں جیسے حضرت عائشہ کا ایک عجیب قصہ بیان کیا گیا, اسی طریقے سے قرآن میں حضرت یوسف اور حضرت مریم کے واقعات بھی آئے. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچہ جو گہوارے میں تھا اس گہوارے میں سوئے ہوئے بچے نے ان کی عفت کو بیان کیا. حضرت مریم کے اوپر تہمت لگی تو نو مولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی عفت کو بیان کیا, اور حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی تو خود باری تعالیٰ نے ان کی عفت کو بیان فرمایا. وموعظۃ للمتقین, اور اس میں تقویٰ والوں کے لیے بڑی نصیحت کی باتیں ہیں. یہ سب نصیحتیں ہیں کہ دین کا احکام جاری کرنے کے اندر نرمی نہیں برتنی چاہیے, ایمان والوں کو مومنوں کے لیے بدگمانی نہیں چاہیے, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, آئندہ کسی پر تہمت نہیں لگنی چاہیے, اپنے مسلمان بھائی کو عفیف پاک دامن بری سمجھنا چاہیے, اس کے لیے دل میں گندگی بدگمانی نہیں لانی چاہیے. یہ سب نصیحت کے مضامین ہیں. جی نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري كوكب دري يوقد توقد توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. دیکھو دودھی کھانے کی دودھی میں فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ وَلْيَسْتَعْفِ اس میں دودھی بھی شامل ہے. دودھی ایسی ٹھنڈی غذا ہے اور جو ہے مونگ کی دال ہے, ارد کی دال نہیں, وہ تو بہت محرک ہے. اور ابھی مولانا محمود مدنی صاحب پچھلی مرتبہ آئے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے ماہرین نے ریسرچ کر کے بتلایا کہ جتنی بوائلر مرغیاں ہیں فارم کی مرغی بوائلر مرغی تو اس کے اندر تو شہوت بھڑکانے کے سب سے زیادہ اس کے اندر جراثیم ہے. کیا کسی 8-7 سال کے بچے کو 6 مہینے روزانہ مرغی کھلاؤ بوائلر کی تو 6 مہینے میں وہ بالغ ہو جائے گا, وقت سے پہلے بلوغ ہو جائے گا اس کے اندر, اتنے خطرناک اس کے اندر جراثیم ہے. اور انڈے میں سے جب اس کا بچہ نکلتا ہے اسی دن سے اس کو ویکسین دیے جاتے ہیں, انجیکشن مختلف قسم کے بڑھانے کے لیے. وہ انجیکشن خالص کیمیکل کے بنتے ہیں, خالص کیمیکل اور مہلک کیمیکل ہوتا ہے. یہ جو اس وقت بڑی بڑی بیماریاں عام ہو رہی ہے اس کے اسباب کے اندر یہ بھی ہے, یہ بوائلر اور فارم مرغی, اس لیے اس کو بھی بالکل نہیں کھانا چاہیے. اور جو ہے اس طرح کی غذائیں جو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہے اس سے بچنا چاہیے. دودھ روٹی بہت اچھی طلبا کے لیے, سب سے اچھی چیز دودھ روٹی کھا لینے کی, یا دودھ ہی کھا لینے کی, ایسی چیز کھا لینے کی, مد روٹی کھا لینے کی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں نور اس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوت باصرہ پہلے ادراک کرتی ہے, پھر اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہے. مثلا آفتاب اور چاند کی شعائیں اپنے سامنے جو اجسام کثیفہ یعنی جسم اس کے اوپر وہ شعائیں پڑتی ہے اور پہلے اس چیز کو روشن کرتی ہے, پھر اس سے شعائیں منعکس ہو کر دوسری چیز کو روشن کر دیتی ہے. اس معنی کے اعتبار سے لفظ نور کو ہم اللہ تعالی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے جسم کی ضرورت ہے. قوت باصرہ سے ادراک کیا جائے تو اس کے لیے جسم کی ضرورت پڑتی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات لیس کمثلہ شیء سبحانہ وتعالی, اس طرح کی جسم کی احتیاج سے اللہ کی ذات پاک ہے. اسی لیے بعض حضرات نے نور کا ترجمہ منور سے کیا کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو روشن کر دیتے ہیں. اس کے ذریعے سے دن میں سورج کے ذریعے, رات میں چاند کے ذریعے سے, یہ معنی نور کا کیا منور. گویا کہ آسمان اور زمین کے اندر جو روشنی ہے یہ روشنی کے کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے, اور اس کے لیے اللہ نے دو ذریعے بنائے, ایک ذریعہ سورج کو بنایا ایک ذریعہ چاند کو بنایا. اب اس اعتبار سے آیت کی مزید توجیہ دیکھو. حق تعالی بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بہت سی مرتبہ بطور مبالغے کے اللہ تعالی کو نور سے تعبیر کرتے ہیں. کیسے؟ بطور مبالغہ. جیسے کوئی آدمی بہت انصاف کرتا ہو تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں زید العدل، یعنی زید کی ذات ہی سراسر انصاف بن گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو نور کہا گیا وہ بطور مبالغہ، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اتنا نور دیتے ہیں کہ اب گویا کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا نور ہی نور ہو گئی ہے. نمبر تین، بات کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نور کا لفظ استعمال ہونا بطور مدح کے ہے. نمبر چار، بات کہتے ہیں کہ نور معنی مدبر، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تدبیر کرنے والے ہیں. آسمان میں کبھی ایسا ہو کبھی ویسا ہو، یہ تدبیر کرنے والے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. نمبر پانچ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق کو ہدایت اللہ تعالیٰ کے نور سے ملتی ہے، نور الہی سے تمام مخلوق کو ہدایت ملتی ہے. گویا کہ زمین اور آسمان کے اندر جو رونق ہے، جو بستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نور سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کا نور شامل نہ ہو تو ان تمام چیزوں کے اندر تاریکی اور روشنی آ جائے، اس کی رونق ختم ہو جائے اور وہ اجڑا اجڑا معلوم ہونے لگے. اب یہ مثال کس کی پوری آیت کریمہ کے اندر؟ عباس کہتے ہیں کہ یہ اس مومن کی مثال ہے جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور قرآن کا نور ہدایت ڈال دیا. اللہ نے مومن کے دل کے اندر ایمان اور قرآن کا نور ہدایت ڈال دیا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو بیان کیا، اللہ نور السماوات والارض. پھر آگے جو مثال ہے کمشکات فیہا مصباح، تو اس کے اندر مومن کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس لیے مثل نور ہی، اسی لیے مراد لیں گے مثل نور من آمن بہ، جو ایمان لایا اس کے نور کی مثال ہے. گویا کہ دوسری مسلمان کے نور کا ذکر ہے. اور حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں مثل نور من آمن بہ، ایسے قرات صراحتن آئی ہے. اس لیے گویا کہ پہلے اللہ کے نور کی مثال ہوئی اور مثل نور ہی کے اندر مومن کے نور کی، اس کے دل کے نور کی مثال آیت کے اندر بیان کی گئی. اب نور ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کون؟ تو اس کے بارے کے اندر بھی دو قول ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے، تو آیت کا معنی یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نور جو مومن کے دل میں فطرتاً رکھا گیا ہے. حدیث میں آیا نا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو مومن کے دل کے اندر فطرتاً رکھا گیا ہے. پھر اس کی مثال دی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے منقول ہے. نمبر دو، مثل نور ہی میں ہی ضمیر کا مرجع مومن کی طرف لوٹ رہا ہے. جیسے ابھی بتلایا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے حوالے سے مومن کی طرف لوٹتا ہے، اور یہی سیاق کلام کی بھی دلالت ہے. اب آیت کا معنی کیا ہوگا؟ کہ مومن کا سینہ ایک تاخچے کی طرح ہے. دیوار کے اندر جو تاخچہ ہوتا ہے نا، گھونکھلا، اس کو مشکات کہا گیا. مشکات بمانا ساقچا، دیوار کے اندر. اور غیر نافذہ، غیر نافذہ کا کیا مطلب؟ جو دوسری طرف کھلا ہوا نہ ہو، آر پار نہ ہو. عام طور پر دیوار کے تاکچے ایسے ہی ہوتے، جیسے یہ تاکچے تو دوسری طرف نہیں ہے، ایک ہی جانب سے ہے، اس کو کہا جاتا ہے مشکات. گویا کہ مسلمان کے دل کے اندر، مسلمان کے سینہ، اس کو ایک تاک کے مثل کہا گیا. فیہا مصباح، اس مسلمان کے سینے کے اندر ایک دل ہے. دیکھو، ایک ہے سینہ، یہ پورا چیس، اس کو سینہ کہتے ہیں. پھر اس کے اندر ہے دل مسلمان کا، پھر اس دل کے اندر ہے چراغ، دل کے اندر ہے قندیل. ہو گیا کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. تو تاکچے کے اندر چراغ، اور چراغ قندیل کے اندر. جیسے کہ فانوس، فانوس کے اندر جہاں چراغ جلتا ہے بیچ میں، وہاں چاروں طرف تاچ ہوا کرتا ہے، وہ ہے زجاجہ. تو اسی طریقے سے ایک تاکچہ، تاکچے کے اندر قندیل، قندیل میں چراغ. تو سینہ، سینے میں دل، دل کے اندر ایمان کا جگمگاتا ہوا چراغ دیا. اب یہ چراغ جو جل رہا ہے، اس کے لیے کوئی تیل چاہیے، جلانے والی چیز چاہیے. جلانے والی چیز کیا؟ تو کا ایک صاف شفاف زیتون کا تیل، اس کے ذریعے سے وہ چراغ جل رہا ہے. گویا مسلمان کے دل کے اندر اللہ تعالی نے پیدائشی طور پر ایک ایمان کا، ہدایت کا چراغ تو جلا ہی دیا. کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ ہے پیدائشی ہدایت جو ہر پیدا ہونے والے بچے کے دل میں اللہ تعالی رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود بخود حق کو قبول کرتا ہے، سچائی اور ہدایت کو قبول کرتا ہے. پھر جس طریقے سے زیتون کا تیل، اس کے اندر آگ لگاؤ تو اس کی وجہ سے وہ بھڑک اٹھتا ہے اور جو ہے روشنی اور چمک ہوتی ہے، اور وہ روشنی اور چمک دوسروں کو بھی روشن کر دیتی ہے. زیتون کا تیل خود بخود چمکدار، روشن. پھر اس میں تم آگ لگا دو تو آگ لگانے کی وجہ سے وہ اور زیادہ بھڑکے گا، اور بھڑک کر کے اطراف کی چیزوں کو بھی روشن کر دے گا. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ایمان تو رکھا ہی تھا، پھر اس پیدائشی فطری ایمان اور ہدایت کے اوپر وحی، قرآن، نبی کی دعوت، ہدایت، اس کا نور اور اس کی روشنی مزید اس کے اندر شامل ہوئی. اب اس کے شامل ہونے کی وجہ سے اس کے دل کا وہ جو چراغ پہلے سے جل رہا تھا، وہ اور زیادہ بھڑک اٹھا، اور بھڑک کر کے خود مومن کی زندگی کو بھی چمکاتا ہے، اور دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو بھی وہ چمکاتا ہے. ایک پیدائشی ہدایت کا، ایمان کا نور تو موجود تھا ہی تھا، پھر وہ قرآن پڑھے گا، قرآن سنے گا، نبی کی بات سنے گا، نبی کی بات پڑھے گا، ہدایت کا مزید نور اس میں شامل ہوگا، تو وہ پیدائشی نور بھڑک اٹھے گا، خود مومن کی زندگی بھی منور ہوگی اور دوسرے لوگ بھی اس کے ذریعے سے منور ہوں گے. گویا کہ مومن کی زندگی بھی اس نور سے فائدہ اٹھائے گی اور دوسرے لوگ بھی اس نور سے فائدہ اٹھائیں گے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عام مومنوں کے دل کا حال نہیں ہے، بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی حالت کا بیان ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا تذکرہ ہے. کیا مطلب؟ کہ سب سے پہلے کہا گیا مشکات, مشکات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک, پھر اس کے اندر آپ کا دل مبارک, پھر اس کے اندر نبوت کا چراغ, چراغ نبوت ہو گیا. مشکات فیہا مصباح المصباح زجاجا, تو سینہ مبارک, اس میں دل مبارک, دل مبارک کے اندر چراغ نبوت, تین چیز ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر نبوت کا چراغ تو پہلے سے ہی جل رہا تھا. کنت نبیا و آدم بین الماء والجسد و آدم بین الماء والتین, تو وہ نبوت کا چراغ تو پہلے سے ہی جل رہا تھا. پھر وحی کے نزول کا سلسلہ حضور پر شروع ہوا. اب جو نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کی وجہ سے پہلے سے جو چراغ نبوت آپ کے دل میں جل رہا تھا وہ اور زیادہ روشن اور بڑا ہو گیا, اور اس کے ذریعے سے پورا عالم منور ہو رہا ہے, جگمگا رہا ہے, اور اس نور سے روشنی حاصل کر رہا ہے. تو پہلے سے آپ کے سینے مبارک میں دل, دل میں چراغ نبوت پہلے سے جل رہا تھا, پھر اس پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ مزید چمکا بھڑکا, اور ایسا چمکا اور بھڑکا کہ اس نے پورے عالم کو جگمگایا. گویا اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی مثال ہو جائے گی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو سورج اور چاند کے ذریعے سے چمکانے والے ہیں. مثل نوری ہی, اس نور کی حالت یعنی جو مومن کے دل کے اندر علوم معرفت, اللہ کی وحدانیت, اللہ کا عشق, نبی کا عشق, اس کی حالت کیسی ہے؟ کمشکات جیسے کہ ایک تاکچہ, فیہا مصباح, اس میں چراغ جل رہا ہو, المصباح فی زجاجہ, اور وہ ایک قندیل کے اندر ہو. الزجاجت کأنها کوکب دری, اور وہ ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہو. کتنی ساری روشنیاں اس کے اندر جمع ہو گئی, کتنی ساری چمک اس کے اندر جمع ہو گئی. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نور کہتے ہیں جو بذات خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو. جو بذات خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو, اگر یہ مانا لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا. تو وہ ستارہ جو اندھیریوں کو دفع کرنے والا, لدفع الظلام, اندھیریوں کو جلا دور کرنے والا, وقد وہ چراغ جلتا ہے, روشن ہوتا ہے, کیسے؟ من شجرۃ مبارکہ, یعنی مبارک درخت زیتون کے تیل سے, مبارک درخت زیتون کے تیل سے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ چمکدار, صاف ستھرا تیل جو بنایا وہ زیتون کا تیل بنایا ہے, سب سے زیادہ صاف شفاف. کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل, اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو چراغ جلانے کے کام میں آتا ہے, سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, مالش کے کام میں بھی آتا ہے, اس کی لکڑیاں جلانے کے کام میں آتی ہے, یہاں تک کہ اس کی راک کے ذریعے سے بھی ابریشم کو دھونے کا کام کیا جاتا ہے. اس کی ہر ہر چیز مفید ہے. دنیا کے اندر سب سے پہلے یہی درخت ہوگا، طوفان نوح کے بعد بھی یہی درخت سب سے پہلے نکلا، اور انبیاء علیہ السلام کی مبارک زمینوں میں بھی یہی درخت نکلا، اور تمام 70 نبیوں نے زیتون کے لیے دعا کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی زیتون کے لیے برکت سے دعا کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی کہ اللہ زیتون میں اور زیتون کے تیل میں آپ برکت عطا فرمائیے. حدیث میں ہے کہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، اس میں ایک بیماری ہے کوڑ کی، وہ بھی دور ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور اس کے مالش کرنے کے بارے میں ترغیب دی ہے. تو صاف ستھرا چمکدار زیتون کا تیل، اس سے وہ چراغ جل رہا ہے، اور وہ زیتون بھی کیسا، لا شرقیت ولا غربیہ، درخت زیتون ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جو مشرق اور مغرب کی کسی ایک متعین جانب میں نہیں ہے. دیکھو بعض درختوں کو ایسی جگہ کے اوپر اگتے ہیں جو کسی ایک وقت کی دھوپ اس کو لگتی ہے، پوری مکمل دھوپ اس کو لگتی نہیں ہے، یا تو صبح میں سورج نکلے گا تب، یا شام کو سورج ڈوبے گا تب. تو ایسے درختوں کے اندر ہونے والے پھل اتنے اعلیٰ قسم کے نہیں ہوتے، جبکہ جو درخت کھلی جگہ پر صبح کی دھوپ، دوپہر کی دھوپ، شام کی دھوپ، ہر وقت دھوپ اس کے اوپر آتی ہو، اس کے اوپر جو پھل ہوتے ہیں وہ بہت اچھے اور بہت قیمتی ہوا کرتے ہیں. تو یہ زیتون کا درخت ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اس کو دھوپ پہنچتی ہو، جس کی وجہ سے اس کے تیل کے اندر زیادہ صفائی ہو، زیادہ عمدگی ہو. جس زیتون کے درخت کو پورا دن دھوپ ملے، اس کے تیل کے اندر زیادہ چمک ہوتی ہے، زیادہ صفائی ہوتی ہے، اور زیادہ عمدگی ہوا کرتی ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب نہیں بلکہ دنیا کے وسط کے اندر ہو، اور مراد ہے اس سے ملک شام کا وہ زیتون ہو. اور دنیا میں بہت سے ملکوں میں زیتون ہوتے ہیں، لیکن جو زیتون فلسطین اور ملک شام میں ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کوالٹی نمبر 1 ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ اور بہترین قسم کے. تو ملک شام دنیا کا مشرق بھی نہیں مغرب بھی نہیں، وسط کے اندر واقع ہے، اس اعتبار سے بعض نے اسے ملک شام کو لیا ہے. تو ایسا بہترین، تو گویا کہ وہ تیل کیسا ہو گیا کہ یقاد زیتھا یضیئ ولو لم تمسسہ نار، کہ اس کو آگ نہ لگاؤ، جلاؤ مت چراغ میں، تو بھی اس کی روشنی ایسی ہے، اس کے تیل میں چمک ایسی ہے کہ وہ دوسری چیز کو منور کر دے گا. یعنی ایک پل زیتون کا تیل فی نفسی ہی چمکدار، پھر وہ زیتون کا تیل ہے ایسا کہ ایسے درخت کا جس کے اوپر پورا دن دھوپ لگی ہوئی ہو، تو پھر وہ کتنا چمکدار ہوگا، یعنی بغیر جلائے ہوئے بھی وہ روشنی دیتا ہو، چمکتا ہو ایسا تیل. اس کے اندر آگ لگاؤ تو روشنی کتنی بڑھے گی اور کتنی زیادہ اس کے اندر چمک پیدا ہو جائے گی. نور علی نور، نور بالائے نور، روشنی بالائے روشنی، گویا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے روح نور کے ساتھ ہدایت کا نور بڑھ گیا، ایمان کا نور جمع ہو گیا، یا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا نور جمع ہو گیا، تب اس نور کے اندر اللہ تعالیٰ عجیب و غریب تاثیر پیدا کر دیتے ہیں. گویا آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے نور کو، یا مومن کے دل کے نور کی چمک کو بیان فرمایا کہ خود زیتون اعلیٰ درجے کی روشنی دے دے, پھر اس کو چراغ میں جلایا جائے تو اور اس کی روشنی بڑھ جائے, اور تاخچے میں اس کو رکھو تو اس کی روشنی سب جگہ پھیلے گی نہیں, ایک جگہ مرکوز ہوگی, اسی لیے وہ اور زیادہ چمک ہوگی. پھر اس کے اوپر شیشہ ہو تو شیشہ ہونے کی وجہ سے اس کی روشنی اور بڑھ جائے, تو یہ روشنی بڑھانے کے سب اسباب جمع ہو رہے ہیں. دیکھو ایک چراغ کھلے میں رکھو تو روشنی دور دور پھیلنے کی وجہ سے کم ہوتی ہے, تاخچے کے اندر رکھ دو تو اس کی روشنی دور دور نہیں جائے گی, تین طرف بند تو ایک ہی طرف میں اس کی روشنی بڑھے گی. یہ کار اور وغیرہ کی لائٹوں میں یہی تو فلسفہ ہوتا ہے, تین طرف سے بند اور ایک طرف سے اس کو باہر نکالتے ہیں سامنے کی جانے, اس لیے وہ روشنی دور تک جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو زیتون کا تیل خود چمکدار, اور وہ بھی ایسے زیتون کے درخت کا جس کو ہر وقت دھوپ لگی ہو, پھر اس کو تاخچے میں بند کر دیا تین طرح تین جانب والے, پھر اس کے اندر جو ہے کاٹ لگا دیا گیا, تب اس کی روشنی کتنی زیادہ ہو جائے گی, ایک جانب اس کی روشنی کتنی زیادہ ہو جائے گی. گویا کہ مومن کے دل میں اللہ کا نور ہدایت جب آتا ہے تو قبولیت حق کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے, اور ہر وقت وہ مومن عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نور علی نور یهدی اللہ لنوره من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنے اس نور نور اسلام کے ذریعے سے اس کو چاہتے ہدایت عطا فرماتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے تاکہ لوگ سمجھیں, ان کی سمجھ کے قریب ہو اور ایمان لے آئے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں. جن حضرات نے آیت کریمہ میں نور سے نور نبوت کو مراد لیا, پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار پر بہت ساری روایتیں نقل کی, چنانچہ ہم سب جانتے ہیں سیرت خاتم الانبیاء سے پڑھتے چلے آ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت آمینہ کے بطن میں تھے تو ایک نور نکلتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پر بھی ایک نور نکلا جس سے دور دور کے محل اور علاقے اور شہر روشن ہو گئے. تو وہ سب روایتیں بھی مفسرین نے اس آیت کے ذیل کے اندر جمع کی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے قبیلے بنو سعد میں پہنچے تو پھر وہاں چراغ کی ضرورت ہی نہیں رہی, کہ آپ کے چہرے انور کی روشنی سے ہمارا روم جگمگاتا رہتا تھا. کسی جگہ پر چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جاتے, تو اندھیری اور تاریخ کے اندر بھی وہ چیز یا وہ روم وہ جگہ سب جگمگاتی ہو جاتی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. بیوت اس سے مراد ہے تمام کی تمام مسجدیں, اللہ تعالیٰ کے مکان. اور تفسیر بحر محیط میں ابو حیان اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ وہ مکانات جو خاص تعلیم قرآن کے لیے بنائے گئے ہو, جو مکان تعلیم دین کے لیے بنائے گئے ہو, جو مکان واعظ و نصیحت کے لیے تیار کیے گئے ہو, جو مکان ذکر و شغل کے لیے بنائے گئے ہو, مدارس خانقاہیں مساجد مراکز, وہ بھی سب اسی آیت کریمہ کے اندر شامل ہیں. فی بیوت اذن اللہ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان ترفع, ترفع کا کیا مطلب کہ اللہ کے گھروں کی مسجد مدرسوں خانقاہوں مرکزوں کی تعظیم کی جاوے, اور بعض نے ترفع کا مطلب لیا ہے اس کی تعمیر کی جائے, جہاں نہ ہو وہاں اس کو بنایا جائے, پرانا ہو گیا ہو تو اس کی مرمت کی جائے, یہ بھی ترفع کا ایک مطلب بیان کیا گیا ہے. اور ترفع کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسجد کو ہر گندی اور بری چیز سے بچا کے رکھنا, گندگی، ناپاکی، لہسن پیاز کی بدبو اور کیروسین کی بدبو، ان گندی اور بری چیز سے بچا کے رکھنا، دنیاوی بات چیت، شور گل، کامنٹری، لڑائی جھگڑے، دنیاوی بات چیت، دنیاوی اعلانات، ان تمام چیزوں سے مسجد کو پاک اور صاف رکھا جائے. بعض نے طرفہ کا مطلب بیان کیا ہے مسجد کی ظاہری شان و شوکت کو بڑھانا، یہ بھی طرفہ کو لیا کہ مسجدیں شاندار بنائی جائے بشرطے کے جو ہے حلال کے پیسے سے ہو. تو انطرفہ مسجد کی ظاہری شان و شوکت کو بڑھایا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، اللہ کی وحدانیت ہو اور صبح و شام اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے. تمام اوقات مراد ہے صبح و شام کے ذریعے سے. اور بعض نے غدون سے فجر کی نماز اور آسال سے مراد باقی چار نماز لی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غدون سے چاش کی نماز بھی مراد لی ہے. تو صبح میں، شام میں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. یہاں پر یہ بات پوری ہوئی، پھر آگے مضمون نیا شروع ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر. اور جو آدمی مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت رکھے. اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت رکھے. اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے، مسجد میں برکت رکھی ہے، مسجد بھی بابرکت، مسجد کے رہنے والے بھی بابرکت، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور ان کے رہنے والوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. وہ اپنی نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو مسجد میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. مسجدوں کو بہترین اور عمدہ تعمیر کرنا، اس سلسلے میں ایک بات تو آپ کو بتائی گئی کہ حلال آمدنی سے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاندار مسجدیں بنانے میں اگر نام، نمود، شہرت، ریاکاری نہ ہو، محض اللہ کا نام اور اللہ کے گھر کی عظمت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ثواب کی امید ہے. باقی اگر نام، نمود، ریا، یہ محلے والوں نے ایسی بنائی تو ہم اس سے اچھی بناویں، یہ گاؤں والوں نے ایسی بنائی تو میں اس سے اچھی بناؤں، فلانے متولی نے اتنی اچھی بنائی تو ہم اس سے اچھی بنائیں، تو اس میں اجر کے بجائے گناہ کا خطرہ ہے، ریاکاری کا خطرہ ہے اس کے اندر. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. یہ ہدایت کا نور کہاں ملے گا جو ابھی تک بیان ہوا اوپر اللہ نور السماوات میں کا، اس کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا. مسجد میں آنے والوں کو ہدایت کا نور ملے گا. مرد ہے جو ایسے ہیں جو ان کی تجارت، ان کا بے و شیرا اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا، غفلت کے اندر ڈالنے کا ذریعہ نہیں بنتا. کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تجارت میں، خرید و فروخت میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے احکام سے، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے. اور تجارتوں میں مشغول ہوں گے لیکن اس کے باوجود وإقام الصلاة، نماز کو قائم کرنے سے وہ غافل نہیں رہتے، وقت ہوا نماز پڑھ ہی ڈالتے ہیں. وإیتاء الزکاة، مال کی محبت ان کے دل میں رچی بسی نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو نصاب کے مطابق پوری زکات بھی نکال ڈالیں گے. رجال کے لفظ سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ مسجد کی اصل حاضری تو مردوں کے واسطے ہیں، عورتوں کے لیے تو بہترین نماز ان کے گھروں کے اندر۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی تجارت نماز اور اللہ کے احکام سے غفلت کا ذریعہ نہیں بنا کرتی تھی۔ دیکھو آیت میں تجارت بھی آئی اور بیع بھی آئی، حالانکہ بیع تجارت کے اندر شامل ہے، لیکن اس کے باوجود بیع کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ تجارت سے مراد ہے ہر مفید لین دین، جس لین دین میں فائدہ ہو، چاہے اجارے کے ذریعے، چاہے جو ہے زمین کو مزارات پر لینے دینے کے ذریعے، جس لین دین میں فائدہ ہو وہ تجارت، اور بیع کے اندر اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو تاج صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، لوہاری کا کاروبار کرتے تھے، دوسرے لوہاری کا کام کرتے تھے، تلوار بنا کر بیچتے تھے۔ پہلے تاجر صحابی کی حالت یہ تھی کہ وہ سودا کوئی گھراک لینے کے لیے آیا، ترازو کے اندر مال رکھا، اتنے کے اندر اذان شروع ہو گئی، ترازو زمین پر پٹک دیتے تھے، جو مال ترازو کے اندر بھرا وہ بھی گھراک کو دینا گوارا نہیں ہوتا تھا، ترازو پٹک کے مسجد کے اندر چلے گئے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ دوسرے صحابی جو لوہاری کا کام کرتے تھے، صنعت کا، ان کا حال یہ تھا کہ لوہا لال کیا، لال چور، اور اس کے اوپر جو ہے ہتھوڑا مار رہے، تلوار بنانے کے لیے تیز کرنا پڑتا ہے، دبانا موڑنا پڑتا ہے، تو ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھا ہے، یوں اوپر لے گئے، اتنے میں اذان شروع ہوئی، تو اٹھایا ہوا بھی مارتے نہیں تھے، وہ اٹھایا ہوا پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور مسجد کی طرف چل دیا کرتے تھے۔ ان دونوں صحابی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت بازار والوں کے لیے نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے، نماز کا وقت تو ہو گیا، تو دیکھا کہ لوگ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة يخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار، وہ ایسے ہیں کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں قیامت کے دن سے، کہ جس کے اندر دل اور نگاہیں بے چین بے چین پریشان پریشان ہوں گی، یعنی آنکھوں نے اور دل نے جو مناظر آج تک دیکھے نہیں وہ اس دن دیکھنے کو ملیں گے آنکھوں کو، اور دل نے جو مضامین آج تک سمجھے نہیں وہ اس دن سمجھنے کو ملیں گے۔ دل کو یہ خیال ہوگا کہ نجات ہوگی کہ پھنسیں گے، سکارا ملے گا کہ عذاب ملے گی، اس میں وہ بےچین ہوگا، اور نگاہیں کبھی دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف دیکھتی ہوگی کہ عمل نامہ اڑ کے دائنے ہاتھ میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آتا ہے، تو دل اور نگاہیں اس دن بےچین ہوگی، اور اس طرح لوگ میدان محشر کے اندر بڑے پریشان ہوں گے۔ تو یہ تاجر نیک لوگ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اچھے کاموں کا بدلہ دے جنت کی شکل کے اندر، ویزیدہم من فضلی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے دے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی یہاں وسعت ہے، اور اتنی وسعت اتنی وسعت کہ آدمی پھر جو ہے انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو نواز کے چلے جاتے ہیں، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب جو اوپر آیت کریمہ گزری فی بیوت اذن اللہ، تو اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ عام مساجد کے لیے نہیں ہے، ان مساجد کے لیے ہے جن کو اللہ کے نبیوں نے تعمیر کیا ہے، مثلاً کعبۃ اللہ کے بارے میں، کیونکہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف زمانوں میں تعبیر کیا۔ پھر یہ بیت المقدس کے لیے ہے، کیونکہ اس کو حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے بنایا، اور مسجد قبا اور مسجد نبوی کے لیے ہے، کیونکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا، اس صورت میں آیت کا حکم گویا کہ خصوصی ہو جائے گا.